جمعرات 17 مارچ، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ پاکستان اور بھارت نے نیپال میں بات چیت کے بعد اعلان کیا ہے کہ پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے پر حملے کی مشترکہ تحقیقات 28 مارچ سے ہوں گی، مگر تجزیہ کار کہتا ہے
دونوں ملکوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ برابری کے بیسس پہ ہوتی بات چیت، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ پاکستان اور بھارت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے کی مشترکہ تحقیقات کے سلسلے میں پاکستانی تفتیشکار 27 مارچ کو بھارت جائیں گے اور 28 مارچ سے اس مشترکہ تحقیقات کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم پاکستان کے خارجہ امور کے متعلق مشیر سرتاج عزیز اور بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کے درمیان آج نیپال کے شہر پوکھارا میں ہونے والی ملاقات میں ہوا۔ مشترکہ اخباری کانفرنس میں سرتاج عزیز نے کہا،
جس طریقے سے پٹھان کوٹ کے ایشوز کو ہینڈل کیا گیا ہے، جس طریقے سے کوآپریشن ہوئی ہے اور اب جی آئی ٹی وہاں جا رہی ہے، اس کا بہت میرا خیال ہے کہ اس سبجیکٹ پہ جس طرح کی کوآپریشن شروع ہوئی ہے اس کے اچھے مثبت نتائج نکلیں گے۔
حکومت پاکستان نے سابق فوجی صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ نے بھی کل حکومت کو مسٹر مشرف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ آج وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایک اخباری کانفرنس میں کہا،
آج باقاعدہ ایک اپلیکیشن آئی جنرل مشرف کی وکلاء کی طرف سے ان کا نام ای سی ایل سے ہٹانے کے لیے، اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جنرل مشرف کو علاج کی خاطر باہر جانے کی اجازت دی جائے۔
پاکستانی فوج کہتی ہے کہ گلگت بلتستان کے علاقے چلاس میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں 3 شدت پسند مارے گئے ہیں جبکہ 2 سیکیورٹی اہلکار بھی جان سے گئے ہیں۔ ثنا گلزار۔
فوج کہتی ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر چلاس کے قریب گاؤں گیال میں چھاپا مارا، جہاں ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی۔ فوج کا کہنا ہے کہ مرنے والے شدت پسند قراقرم ہائی وے پر سیکیورٹی فورسز اور سیاحوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ اس کارروائی کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں تلاشی کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ نانگا پربت کی چوٹی کے بیس کیمپ پر جون 2013 میں ہونے والے حملے میں 10 غیر ملکی کوہ پیما اور 1 پاکستانی ہلاک ہو گیا تھا۔
بلوچستان کی حکومت نے کلدم بلوچ تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 99 افراد کے سروں کی قیمت مقرر کر دی ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق جن مبینہ عسکریت پسندوں کی سر کی قیمت مقرر کی گئی ہے، ان کا تعلق مختلف کلدم تنظیموں، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ، بلوچ ریپبلکن آرمی، لشکر بلوچستان، یونائیٹڈ بلوچ آرمی اور بلوچ ریپبلکن گارڈ سے ہے۔ ان میں ڈاکٹر لا نظر بلوچ کا نام بھی شامل ہے۔
ترکی کی کردستان ورکرز پارٹی سے منسلک ایک کرد جنگجو گروپ نے اتوار کو انقرہ میں ہونے والے خودکش بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اس گروپ کا کہنا ہے کہ اس نے یہ حملہ حکومت کی جانب سے ترکی کے جنوب مشرقی کرد علاقوں میں مسلسل حملوں کے جواب میں کیا ہے۔ برما کی نئی جمہوری حکومت نے ملک کی انتظامیہ میں ڈرامائی کٹوتیوں کا اعلان کیا ہے۔ نئی انتظامیہ اگلے مہینے سے چارج لے گی۔ عبداللہ فاروقی۔
نئی انتظامیہ میں وزراء کی تعداد 36 سے کم کر کے 21 ہو جائے گی۔ ان میں سے 18 وزراء پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی نامزد کرے گی، جبکہ 3 کو فوج نامزد کرے گی۔ نئی انتظامیہ میں نسلی امور کے وزیر کا عہدہ بھی تخلیق کیا گیا ہے۔ برما کی نئی حکومت نصف صدی سے زیادہ کے عرصے میں ملک کی پہلی جمہوری طور پر منتخب حکومت ہوگی۔
یورپی رہنما آج برسلز میں ایک اہم اجلاس کر رہے ہیں، جس میں یونان کے جزیروں تک غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کو روکنے کی غرض سے آج ترکی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو حتمی شکل دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ادھر آسٹریلیا نے تارکین وطن سے بھری کشتیوں کو واپس لوٹانے کی اپنی متنازع پالیسی کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے ساحلوں پر آخری بار غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی آئے کوئی 600 دن گزر گئے ہیں۔ آسٹریلیا کے امیگریشن کے وزیر پیٹر ڈٹن نے کہا کہ 2.5 برس پہلے اس پالیسی کے متعارف ہونے کے بعد سے اب تک 25 کشتیاں واپس بھیجی جا چکی ہیں، جن میں مجموعی طور پر 700 کے قریب غیر قانونی تارکین تھے۔ لگ بھگ 30 برس پہلے معاف کیجیے گا، ایک سعودی شہزادے کا بیش قیمت ہیرا چرانے والے تھائی لینڈ کے ایک شخص نے کہا ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے اب وہ راہب بن گئے ہیں۔ کریانگ کرائی ٹیچا مونگ ان کا نام ہے. 1989 میں سعودی شہزادے کے گھر سے جواہرات چرائے تھے جن میں 50 قیرات کا نیلا ہیرا بھی شامل تھا. وہ سعودی شہزادے کے گھر پہ مالی کا کام کیا کرتے تھے. چوری کی وجہ سے انہیں جیل بھی جانا پڑا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. کرد عسکریت پسند تنظیم نے اتوار کو انکرا میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. کراچی میں داعش کے مشتبہ کمانڈر مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک. اس کے علاوہ آپ کے صوتی پیغامات پر مبنی آپ کی بات بھی آج پروگرام کا حصہ ہے، مگر حسب معمول سیربین میں پہلے آج کی اہم خبر کی تفصیل اور اس کا تجزیہ. بھارتی فضائیہ کے پٹھان کوٹ میں قائم اڈے پر حملے کی تحقیقات کے لیے پاکستان اور بھارت کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اس ماہ کی 28 تاریخ سے کام شروع کر دے گی. اس بات کا اعلان پاکستانی وزیر اعظم کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز اور بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کے درمیان آج نیپال کے شہر پوکھرا میں ہونے والی ملاقات کے بعد کیا گیا ہے. دونوں ہی نہرما سارک وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیپال میں ہیں. میں نے اب سے کچھ دیر قبل نیپال میں صحافی اظہار مکرانی سے بات کی اور ان سے پہلے تو سارک اجلاس کے اہم نکات کے بارے میں پوچھا.
اس کانفرنس میں جو خاص ایجنڈا سامنے آیا ہے وہ یہ ہے، کئی روایتی نکات کے علاوہ، کہ اسلام آباد میں اگلے نومبر میں یہ سارک کانفرنس ہونا ہے اور اس کی تاریخ طے نہیں تھی، تو آج جو بات سامنے آئی ہے وہ تاریخ طے ہوئی ہے اور 8 سے لے کر 10 نومبر کو وہ کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہوگی. تو سب سے اہم جو ایجنڈا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور باتوں کے علاوہ، وہ آج یہی سامنے ایجنڈا سامنے آیا ہے.
تو بھارت میں پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے پر جو حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی کوئی بات ہوئی؟
جی، اس سارک کانفرنس کے دوران آج ہی بھارت اور پاکستان کے، بھارت کے وزیر خارجہ سشما سوراج اور پاکستان کے جو وزارت خارجہ کے مشیر سرتاج عزیز صاحب پہنچے ہوئے ہیں، ان کے درمیان بات چیت ہوئی، مختصر بات چیت ہوئی، اور بات چیت کے بعد انہوں نے ایک مختصر سی پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ پٹھانکوٹ میں جو پٹھانکوٹ ایئر بیس پہ جو حملہ ہوا تھا اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اور ایک پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ 28 مارچ سے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی وہ کام کرنا شروع کر دے گی، اور وہ یہ طے کرے گی کہ وہ یہ پتہ لگائے گی کہ اس میں کون لوگ قصوروار ہیں اور کون لوگ شامل تھے. تو وہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی یا ٹیم کی جو بات ہو رہی تھی وہ بات اب 28 تاریخ سے کام کرنا شروع کر دے گی. یہ انہوں نے اعلان کیا ہے پریس کانفرنس کے دوران. اور اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس ماہ کے اخیر میں نیو یارک میں ایک سربراہوں کی میٹنگ ہوگی، عالمی سربراہوں کی، خاص طور سے نیوکلیئر پاورز کی، تو اس میں نواز شریف صاحب شامل ہوں گے اور مودی صاحب شامل ہوں گے، تو دونوں کے درمیان بات چیت ہوگی، ایسا اعلان کیا گیا ہے. اور تیسری بات جو پریس کانفرنس کے دوران بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگلے نومبر میں جو سارک سربراہ کانفرنس اسلام آباد میں منعقد ہوگی، اس میں مودی صاحب کو دعوت دینے کے لیے سشما سوراج کے ذریعے سرتاج عزیز صاحب نے باضابطہ دعوت نامہ پیش کیا ہے، یہ بات پریس کانفرنس میں بتائی گئی. تو یہ تین باتیں سامنے آئی ہیں اس پریس کانفرنس کے دوران.
نیپال سے یہ تھے صحافی اظہار مکرانی. پاکستان اور بھارت کے درمیان امن مذاکرات کا عمل کئی برسوں سے معطل ہے اور تعلقات پر سرد مہری چھائی ہوئی ہے. سرتاج عزیز اور سشما سوراج کے درمیان ہونے والی آج کی ملاقات کے تناظر میں میں نے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ریاض کھوکر سے پوچھا کہ کیا اس ملاقات سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں برف پگھلنے کے کچھ امکانات نظر آ رہے ہیں.
دیکھیے یہ تو رسمی ملاقات ہوتی ہے, یہ سارک کی میٹنگ جو ہوتی ہیں ان کی سائڈ لائنز میں, اور اس مین مقصد اس میٹنگ کا ہے کہ ہمارے سرتاج عزیز صاحب جو ہیں وہ سشما سوراج کو مودی صاحب کے لیے انویٹیشن دیں گے فرام آور پرائم منسٹر, جو سارک سمٹ ہونی ہے پاکستان میں غالباً نومبر میں, اس کے لیے, اور دیٹ از دی مین پرپز آف دا میٹنگ. اس کے علاوہ جو سارک کی بات چیت ہوتی رہتی ہے, کیونکہ ایک لحاظ سے یہ پری سمٹ میٹنگ ہے فارن منسٹر کی, تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بائی لیٹرل بات چیت بھی ہوئی ہو, مگر میرا خیال ہے ہندوستان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے اس وقت. میرا خیال ہے وہ شاید تارم ٹولی کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم واپس جا کر آپ بتائیں گے کب تاریخ دیں گے بات چیت کی, فارن سیکرٹری آئیں گے نہیں آئیں گے, تو یہ میرا خیال ہے اس کانٹیکس میں مجھے کوئی زیادہ امید تو نہیں ہے. اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے, کیونکہ دیکھیے ہندوستان پاکستان میں بات چیت اگر رک جائے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے, اس لیے کہ تعلقات جو ہیں دونوں ملکوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ برابری کے بیسس پہ ہوتی بات چیت, بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
اچھا, ابھی چند مہینے پہلے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کشیدگی سے بہتری کی طرف بڑھتے دکھائی دے رہے تھے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اچانک لاہور آ گئے تھے, پھر کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئے, مثلا پٹھان کوٹ کا واقعہ پیش آیا, تو اس کے بعد پھر ایک دم سے تعلقات میں سرد مہری آ گئی. تو یہ سرد گرم تعلقات کا کھیل ایک میچور ایک پختہ تعلقات کی طرف کب بڑھے گا؟
اس میں ابھی ذرا وقت لگے گا میرا خیال ہے. دیکھیے اس میں ہندوستان کو بنیادی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. آیا وہ پاکستان کے ساتھ جو بنیادی مسائل ہیں ان کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں. ایسے لگ رہا کہ وہ ایک طرح سے تو اس معاملے میں زیادہ سیریس نہیں ہے, اور ان کے ہاں دیکھیے اب مثال کے طور پہ دیکھیے وہاں کلکتے میں انڈیا پاکستان کا میچ بھی ہونے والا ہے, اور وہ ہمارے ڈپلومیٹ کو ویزے نہیں دے رہے وہاں جانے کی. اب دیکھیے نہیں, یہ تو عجیب سی بات ہے. یعنی نارمل ملکوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی.
اچھا, یہی میں آپ سے پوچھنا بھی
ان کی ذہنیت کیسی,
یہ میں آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ ڈپلومیٹس کو کم تعداد میں ویزے جاری کیے, جتنے جانا چاہ رہے تھے وہ نہیں ملے, پھر اس کے علاوہ جو پاکستانی صحافی وہاں گئے ہیں ان کو بھی جو ویزے جاری کیے گئے ہیں اس میں پولیس رپورٹنگ کی شرط رکھی گئی ہے. تو آپ سفارتکار رہے ہیں, سفارتی سطح پر اس سے کیا مراد لی جائے گی, کیا معنی ہیں اس کے؟
دیکھیے ہمارے لوگ یہاں سے جو اول تو گئے بہت کم ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس قسم کے ویزے دیے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. ہم تو ان کے مہمان ہیں, تو مہمانوں کو تو تنگ نہیں کیا جاتا, یعنی ہمارے کلچر میں تو یہ بات نہیں ہے, ان کا بھی کلچر میں بھی یہ چیز نہیں ہے, ہمارے کلچر میں بھی یہ چیز نہیں ہے, تو افسوس کی بات ہے. اور اگر ہمارے صحافیوں کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا ہے تو ان کو چاہیے وہ واپس آ جائیں.
یہ تھے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ ریاض کھوکر. جب دونوں ملکوں کے رہنما یا ان کے خارجہ وزارتوں کے حکام ملتے ہیں تو ایک امید سی پیدا ہو جاتی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے تنازعات حل ہونے کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے, مگر تھوڑے عرصے میں اس امید پر پانی پھر جاتا ہے. میں نے دلی میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز سے وابستہ ڈاکٹر سورن سنگھ سے پوچھا کہ کیا دونوں ملکوں کی اسٹیبلشمنٹس وہاں کے سیاسی رہنماؤں کو ایک حد سے آگے بڑھنے نہیں دیتی.
مجھے لگتا ہے کہ اس میں دو یا تین پہلو ضروری ہیں سمجھنا. ایک تو یہ کہ جب بھی پاپولرلی الیکٹڈ لیڈران ہمارے دونوں طرف سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو شاید بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں اپنے الیکشنز میں اور ایک امید بندھاتے ہیں, تو ایکسپیکٹیشنز بہت اوپر چلی جاتی ہیں. تو لگتا ایسا اکثر ہے کہ شاید یہ سلجھا لیں گے ہماری الجھی ہوئی چیزوں کو, तो अक्सर जब वो मिलते हैं आपस में वो भी शायद कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने वायदे किए हैं उनको कुछ ना कुछ हद तक वो निभा पाए। तो एक तरह से ये एक्सपेक्टेशन रेवोल्यूशन जो है वो मुझे लगता है अपने आप में एक तरह का प्रेशर क्रिएट करती है और भी मुश्किलें बढ़ा देती हैं, जबकि उलझे हुए मामले बहुत ज्यादा पहले से ही हैं। और दूसरी जो एडिशनल बात ये है इस वक्त कि हमेशा से भारत के कुछ एक्सपर्ट्स और दुनिया के कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत बहुत डिवाइडेड कंस्टिट्यूएंसीज हैं जिनको लीडर्स को कैटर करना पड़ता है, वो ISI हो, मिलिट्री हो, रिलीजियस एलिमेंट्स हो और कई तरह के दूसरे प्रेशर्स उनपे डोमेस्टिक प्रेशर्स रहते हैं जो सुलझने नहीं देते मामलों को। अब हाल ही में देखें कि जब से नई सरकार भारत में बनी है तब से भारत में भी कोई क्लियर डायरेक्शन नजर नहीं आ रही कि पाकिस्तान या कश्मीर पर क्या पॉलिसी है। अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी हैं और उनके अलग अलग पुल्स एंड प्रेशर्स हैं। तो जब दोनों देशों में इस तरह का माहौल है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी से कोई बात सुलझ जाएगी। उसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि कभी कभी पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हम लेते हैं, उसके साथ साथ नेगेटिव चीजें भी साथ में होती रहती हैं उसके साथ साथ। तो ये मुझे लगता है कि उलझने जो है वो बढ़ी हैं कुछ पिछले इतने 2 साल में करीब।
आपने जिक्र किया कि तवक्कुआत ज्यादा हो जाती हैं जब दोनों तरफ के जो सिविलियन गवर्नमेंट या सियासी रहनुमा मिलते हैं, और पाकिस्तान में आपने कहा कि कुछ हल्के हैं जो शायद नहीं चाहते कि ताल्लुकात उस तरह से हों जिस तरह के लीडर्स चाहते हैं। उलझने भी आपने कहा कि बड़ी हैं, और अभी हमने देखा कि भारत ने T20 के मैचों के मौके पर पाकिस्तान के कुछ सफारतकारों को वीजे नहीं दिए। इसी तरह जो सहाफी हैं पाकिस्तानी उनको जो वीजे दिए गए वो पुलिस रिपोर्टिंग वाले वीजे दिए गए हैं। तो बेहतरी के हालात नजर नहीं आते, चाहे बजाहिर नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ कितने ही अच्छी मुलाकातें कर लें।
नहीं, आपने सही कहा कि बहुत बार ऐसा हुआ है, क्रिकेट ने हमारा बहुत बार फायदा किया है डायलॉग एक दोबारा से शुरू करने में, पर इस बार भी ऐसी कोशिश हुई। पर आप देखें कि मैंने जैसे कहा कि अलग अलग पुल्स एंड प्रेशर्स इस वक्त हैं, तो ना केवल पॉलिटिकल डिवीजन है, अलग अलग पार्टीज की अलग अलग पोजीशंस। आप देखें एक हमारे यहाँ हिमाचल में एक मैच रखने की बात थी, उस पे एक दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां इस वक्त है। पर उसके अलावा मुझे लगता है कि सरकार के अंदर भी नौकरशाही में और जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है उसमें कितना तालमेल अच्छा है या नहीं है। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमेशा ऐसा हुआ हिंदुस्तान में, यदि प्रधानमंत्री के लेवल पर कोई नीति तय की गई है, कोई फैसला लिया गया है, तो उसको ठीक से लागू किया गया है, जो अब शायद इसलिए नहीं हो रहा है कि ऊपर बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म है, बहुत ज्यादा प्रॉमिस किया है, बहुत जल्द से चीजें सुलझाना चाहते हैं और ग्राउंड लेवल पर उसका सपोर्ट शायद नहीं मिल रहा। ये मैं अपने भारत की बात कर रहा हूँ, जबकि पाकिस्तान के बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि वहां बहुत से ऐसे लॉबीज हैं जो नहीं चाहते कि बातों को सुलझाया जाए। पर इस वक्त हमारे यहाँ भी कुछ देखें कि मुश्किलें नजर आनी शुरू हुई हैं कि क्लियर डायरेक्शन या उस डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करने की कैपेसिटी में बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं।
दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से वाबस्ता तज्ज्याकार डॉक्टर स्वरण सिंह। और अब पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों से मुतालिक ये खबर कि गुज़श्ता रोज दोनों मुल्कों की कई सरकर्दा फिल्मी शख्सियात दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और दोस्ती के कोशिशों के सिलसिले में यकजा हुई। जील फॉर यूनिटी नाम के एक नए आगाज के तहत दोनों मुल्कों के 6-6 हिदायतकारों की 12 फिल्में दोनों मुल्कों के सिनेमाघरों में एक साथ नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। इन हिदायतकारों का कहना है कि वो इंसानी रिश्तों की खलीज को अपने फन के जरिए पाटने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए वागा सरहद से नामानिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट जो एक सौती झलक से शुरू होती है।
अमृतसर लाहौर शाहराह पर सरहद के नजदीक मौसीकी के जरिए अमन व मोहब्बत का पैगाम। भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन की एक नई कोशिश के तहत दोनों मुल्कों के 12 फिल्म हिदायतकार सरहद पर एक साथ जमा हुए। उनकी 12 फिल्में दोनों मुल्कों में एक साथ दिखाने का प्रोग्राम है। पाकिस्तानी हिदायतकार सिराजुल हक ने BBC से बात करते हुए कहा,
कहानियां सुनाना एक अच्छी बात है, एक अच्छी आदत है, और हम भी जिस तरह यहाँ के 6 डायरेक्टर्स ने कहानियां सुनाई हैं, पाकिस्तान के भी 6 डायरेक्टर्स ने कहानियां सुनाई हैं, تو کہانیوں سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اپنے ڈریمز شیئر کرتے ہیں، اپنے اپنے خواب شیئر کرتے ہیں۔
سرحد پر دونوں ملکوں کے ہدایت کاروں نے امن و آشتی کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کی۔ پان سنگھ تومر اور گینگس آف واسے پور جیسی فلمیں بنانے والے ہدایت کار تگمانشو دھولیا نے کہا،
مزہ تب آئے گا پونیت صاحب جب ہم لوگ پاکستان جائیں گے فلم بنانے اور یہ لوگ ہندوستان آئیں گے ہمارے ایکٹرز کے ساتھ کام کرنے۔
سبھی اس بات سے متفق تھے کہ دونوں ملکوں کو قریب لانے میں کلاکاروں اور فنکاروں کا بہت اہم کردار ہے۔ معروف ہدایت کار کیتن مہتا نے کہا،
پولیٹیشنز، ریلیجیس لیڈرز، ان سب کی اپنی اپنی جگہ پہ پوزیشنز ہوتی ہیں، لیکن کلاکاروں کی جو پوزیشنز ہیں وہ گلوبل ہوتی ہیں، وہ سارے انسانیت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، اور سینما جو ہے وہ ایک گلوبل میڈیم ہے، تو اس میں سب ساتھ مل کے کام کریں، اس سے بڑی خوشی اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ عام لوگوں کی کو اگر دیکھیں، وہاں کے لٹریچر کو دیکھیں، یہاں کے لٹریچر کو دیکھیں، فلموں کو دیکھیں، تو آپ کو کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا، کیونکہ انسانی جو ایموشنز ہیں، جو جذبات ہیں، وہ تو ایک ہی ہیں۔ نفرتوں کا دور اب ختم ہو جانا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب دنیا اتنی چھوٹی ہو رہی ہے کہ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچی۔
امن کا یہ زیل فار یونٹی پروگرام بھارت کے ایک سرکردہ چینل زی ٹی وی نے شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ پاکستان کے کئی ٹی وی سیریلز بھی اپنے چینل پر لانچ کر چکا ہے۔ زی ٹی وی کی اعلیٰ اہلکار شیلجا کیجوال کہتی ہیں کہ آرٹ اور ثقافت کے ذریعے امن و دوستی کو فروغ دینے کی یہ ایک کوشش ہے۔
جب معاملہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو جاتا ہے نا، اسی وقت آپ کو ایک شاید یو گیٹ دا امپیٹس ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ، کیونکہ اگر نارمل چلتا رہے معاملہ کہ ہاں ٹھیک ہی ہے، ابھی جیسے فار ایگزامپل ہمارا بنگلہ دیش کے ساتھ رشتہ ٹھیک ٹھاک ہے، تو کبھی وہ خیال ہی نہیں آتا کہ کچھ کرنا چاہیے، جب تو اس لیے آئی تھنک وین تھنگس بیکم ریئلی ٹف دیٹس دا ٹائم یو تھنک کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے، کچھ ایک الٹرنیٹیو ڈسکورس ہونا چاہیے۔ صرف ایک ڈومیننٹ پولیٹیکل ڈسکورس ہونا کسی بھی کنٹری کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔
دونوں ملکوں کے تعلقات ایک عرصے سے کشیدہ رہے ہیں، آرٹ اور ثقافت بھی اب اس کی زد میں آنے لگے ہیں۔ کشیدگی اور ٹکراؤ کے اس ماحول میں دونوں ملکوں کے فلم سازوں اور ثقافتی شخصیات کو ایک ساتھ لا کر دونوں ملکوں کے درمیان امن کو فروغ دینے کی یہ ایک بڑی کوشش ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، واہگہ سرحد۔
اور اب پاکستان سے یہ خبر کہ وزارت داخلہ نے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خارج کر دیا ہے، جس کے بعد وہ بیرون ملک سفر کر سکیں گے۔ اس بات کا اعلان آج وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔
آج باقاعدہ ایک اپلیکیشن آئی جنرل مشرف کی وکلاء کی طرف سے ان کا نام ای سی ایل سے ہٹانے کے لیے، اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی کے روشنی میں جنرل مشرف کو علاج کی خاطر باہر جانے کی اجازت دی جائے۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان جو کہہ رہے تھے کہ سابق فوجی صدر جنرل مشرف کے بیرون ملک سفر پر عائد پابندی ختم کر دی گئی ہے تاکہ وہ علاج کے لیے جا سکیں۔ پاکستان سے چلتے ہیں ترکی، جہاں گزشتہ اتوار کو دارالحکومت انقرہ میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری ایک کرد عسکریت پسند تنظیم ٹی اے کے نے قبول کر لی ہے۔ اس دھماکے میں 37 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور حکومت اس کا الزام پی کے کے یا کردستان ورکرز پارٹی پر عائد کرتی ہے۔ پی ٹی اے کون ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ انقرہ میں سینئر صحافی فرقان حمید نے مجھے بتایا۔
یہ اچھی دیکھا جائے تو یہ ان کی دہشت گرد تنظیم ہے جو کردوں کی، جو کہ پی کے 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 نام سے مشہور ہے، لیکن یہ ان کا جو ہے ایک ونگ ہے جس کا نام ہے، انہوں نے رکھا ہوا ایک نام ہے کردستان فریڈم فیلکنز۔ یہ گروپ اسی کا ایک ہمدردی رکھتا ہے، بلکہ دیکھا جائے تو پی کے 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 مختلف ناموں سے مختلف گروپ تشکیل دیے ہیں پچھلے ایک سال کے دوران، جو ترکی کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد کاروائیوں میں مصروف ہیں، اور خاص طور پر جو ہے یہ انقرہ و استنبول کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
تو حکام نے جو الزام لگایا تھا دھماکے کے بعد، انہوں نے پی کے کے کا نام لیا تھا، اب یہ جو تنظیم جس نے یہ کلیم کیا ہے اپنی ویب سائٹ پہ آن لائن، وہ ٹی اے کے نام سے ہے، تو یہ ٹی اے کے اور پی کے کے یہ کیا اس میں فرق ہے؟
ये देखा जाए, यही बता रहे थे, मेन जो है वो है PKK यानी कुर्दिस्तान पार्टी, वर्कर पार्टी, ये लेकिन उसी के अंदर ही से जो है मुख्तलिफ ग्रुप इन्होंने तश्कील दी है जो मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों में मजरूबा। PKK का अपनी किसी की दहशतगर्दी के वाकियात में तुर्की में मुलव्वस होना नहीं चाहती है, लेकिन वो ये इस जब से सीरिया में हालात खराब हुए हैं वो मुख्तलिफ विंग को इस्तेमाल कर रही है जो ये तुर्की के अंदर जो है हमलों को जारी रखे, जिसमें ये TAK या कुर्दिस्तान फ्रीडम फैल्कन नामी ग्रुप भी शामिल है। ये PKK का की एक ग्रुप है, एक विंग है, एक जो है ग्रो है जो उसी के अंडर जो है PKK की हिदायत लेता है, वो काम से हिदायत ले उन्हीं के तहत जो है वो काम कर, जो ये शहर चाला जिसने ये खुदकश हमला किया है, एक्चुअली देखा जो ये PKK की जो है वो वर्कर थी जिसने ये खुदकश हमला किया है।
अंकरा से ये थे सीनियर सहाफी फुरकान हमीद। सैरबीन आप BBC की उर्दू नशियात में सुन रहे हैं।
हमसे बात करें।
मेरा नाम सैयद शहजाद बुखारी है, मैं दिल्लीपुर से बात कर रहा हूँ।
गोट आजाद से मैं जुल्फकार अली का बोल बात कर रहा हूँ।
अपने मसाइल और राय का इजहार करें।
पाकिस्तान में खासतौर पे देही इलाकों में और शहरों में ये
फ्रांस के शहर पेरिस में इतने सारे इंसानों को कत्ल करना बिलाशुबा बहुत अफसोसनाक है।
आवाम परेशान।
BBC उर्दू के प्रोग्राम आपकी बात में।
हमारा मुतालबा ये इंसानी हकूक
है, ये दरख्वास्त है कि हमारे गांव की हालत देखें।
आपकी कॉल्स हर जुमेरात को नशर की जाएंगी।
मुझे एक शिकायत है कि BBC
प्रोग्राम की खबरों में चाह रहा था कि वो नशर हो जाएं।
मैं BBC हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-275 जो कि मोबाइल फोन से फ्री नहीं है। पाकिस्तान से बाहर के सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0092-5126-111-39। ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
और अब खेल की खबरें मासूमा मलिक से।
भारत में जारी ICC वर्ल्ड T20 क्रिकेट मैच के पहले मैच में बांग्लादेश की विमेन टीम ने इंग्लैंड को 36 रन से शिकस्त दे दी है। बेंगलोर के चंदस्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और बांग्लादेश को जीत के लिए 154 रन का हदफ दिया था, मगर बांग्लादेशी टीम जवाब में मुकर्रा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 117 रन ही बना पाई। उधर पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज जवेरिया खान जो कल वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले मैच के दौरान जख्मी हो गई थी, अब भी अस्पताल में से इलाज है। वेस्टइंडीज की फास्ट बॉलर शमीला की तेज गेंद उनके जबड़े पर जा लगी थी। इसी टूर्नामेंट में मर्दों के सुपर 10 मरहले में आज का वाहिद मैच अफगानिस्तान और दिफाई चैंपियन श्रीलंका के दरमियान कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। स्पेन के रफेल नडाल जर्मन खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़वेरेव को शिकस्त देकर टेनिस के परिबा ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जहां उनका मुकाबला जापान के कई निशिकोरी से होगा। 3 मर्तबा के चैंपियन नडाल का सेमीफाइनल नोवाक जोकोविच से मुतवक्को है। उधर इसी टूर्नामेंट में खवातीन के मुकाबलों में आलमी नंबर 1 खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने दिफाई चैंपियन सिमोना हालेप को शिकस्त देकर सेमीफाइनल मुकाबलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जहां पोलैंड की इग्नियास्का रिद्वांस्का उनके मध्य मुकाबल होंगी। यूरोपा लीग में आज 8 मैचेस खेले जाएंगे। अहम मुकाबला फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के दरमियान होगा, जबकि टोटनहम और डॉर्टमुंड भी आमने सामने होंगे। लिवरपूल और टोटनहम दोनों ही अपने ग्रुप में टॉप पोजीशंस पर हैं। फॉर्मूला 1 रेसर ल्यूज हैमिल्टन का कहना है कि फरारी हालिया सीजन में लोगों को हैरान कर देगी और मर्सिडीज के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक सख्त हरीफ साबित होगी। ऑस्ट्रेलिया में फॉर्मूला 1 रेस का आगाज रवां हफ्ते से हो रहा है।
खेलों का अहवाल आपने मासूमा मलिक से सुना। अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जारी मैच की ताज़ा सूरत हाल के लिए आपको कलकत्ते ले चलेंगे, और अगर आपके बनाए हुए बल्ले से कोई छक्का लगाए तो कैसा लगेगा आपको, सुनिएगा क्रिकेट के बल्ले बनाने वाले कारीगरों से गुफ्तगु। इस वक्त अहमद रजा से अहम खबरों का खुलासा सुनते हैं।
پاکستان اور بھارت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے کی مشترکہ تحقیقات کے سلسلے میں پاکستانی تفتیش کار 27 مارچ کو بھارت جائیں گے. حکومت پاکستان نے سابق فوجی صدر ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت دے دی ہے. پاکستانی فوج کہتی ہے کہ گلگت بلتستان میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 3 شدت پسند مارے گئے ہیں, 2 سیکیورٹی اہلکار بھی جان سے گئے. بلوچستان کی حکومت نے کلدم بلوچ تنظیموں سے تعلق رکھنے والے 99 افراد کے سروں کی قیمت مقرر کی ہے. ترکی کی کردستان ورکرز پارٹی سے منسلک ایک کرد جنگجو گروپ نے اتوار کو انقرہ میں ہونے والے خود کش بم حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. یورپی رہنما آج وطن کی آمد کو روکنے کی غرض سے ترکی کے ساتھ مجوزہ معاہدے کو حتمی شکل دینے پر غور کر رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے احمد رضا سے سنا. اور اب سیربین کے دوسرے موضوعات. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں حکام کا کہنا ہے کہ بدھ کو سرکاری ملازمین کی بس میں ہونے والے بم دھماکے کی تحقیقات کے لیے 2 علیحدہ علیحدہ تحقیقاتی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں جنہوں نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے. ادھر پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی.
پشاور پولیس کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی پولیس کی طرف سے بنائی گئی ہے, جبکہ دوسری کمیٹی محکمہ انسداد دہشت گردی یا سی ٹی ڈی کے اہلکاروں پر مشتمل ہے. ان کمیٹیوں میں ایس ایس پی آپریشنز, ایس پی کینٹ اور سی ٹی ڈی کے افسران شامل ہیں. پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ تحقیقاتی ٹیموں نے بس کے ڈرائیور اور چند عین شاہدین کے بیانات قلم بند کر لیے ہیں, اور اس ضمن میں مالکن ڈویژن کے انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا گیا ہے تاکہ تفتیش کا دائرہ وسیع کیا جا سکے. دریاسنا پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے شہر کے مختلف علاقوں میں چاپوں کے دوران 30 سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر ہونے والی یہ آپریشنز شہر کے مختلف مقامات حیات آباد, کوتوالی اور پہاڑی پورہ میں کیے گئے ہیں. گرفتار ہونے والے افراد میں چند افغان شہری بھی شامل ہیں. پشاور میں گزشتہ روز سرکاری ملازمین کو لے جانے والی بس میں بم دھماکے کے نتیجے میں کم سے کم 16 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے. پولیس کے مطابق بس میں سول سیکرٹریٹ کے علاوہ دیگر سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے ملازمین سوار تھے جو مردان اور دیگر علاقوں سے پشاور آ رہے تھے. خیال رہے کہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ کچھ عرصہ سے تشدد کے واقعات میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ دے گا جا رہا ہے. اس سے پہلے ضلع چارسدہ میں واقع باچا خان یونیورسٹی اور شبقدر کی مقامی عدالتوں کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے تھے. ان حملوں کی ذمہ داری کالدن تنظیموں کی جانب سے قبول کی گئی تھی. ادھر دوسری طرف پاکستان فوج کا کہنا ہے کہ شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان ہونے والی ایک جھڑپ میں 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق مرنے والوں میں 3 شدت پسند اور 2 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں. فوج کی جانب سے آج جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر چلاس کے قریب واقع تاریل کی وادی میں کاروائی کی ہے. بیان کے مطابق کاروائی کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس سے گاؤں میں موجود 3 شدت پسند مارے گئے, جبکہ شدت پسندوں کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکار بھی ہلاک ہوئے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہلاک کیے جانے والے شدت پسند کارکرم ہائی وے پر سیکیورٹی فورسز اور سیاحوں پر حملوں میں ملوث تھے. اس کاروائی کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں تلاشی کے عمل بھی شروع کیا ہے. فوج کی طرف سے یہ آپریشن آرمی چیف کی جانب سے ننگا پربت کے بیس کیمپ میں غیر ملکی سیاحوں کے قتل میں ملوث ایک مجرم کی سزائے موت کی توثیق کے 2 دن بعد کیا گیا ہے. گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر میں جون 2013 میں 10 غیر ملکی اور 1 پاکستانی سیاح کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا. فروری 2015 میں اس مقدمے میں گرفتار 4 ملزمان نے گلگت کی جیل سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی, اور اس دوران جہاں 1 ملزم ہلاک ہوا تھا وہی 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے. رفعت اللہ اورکزئی, بی بی سی پشاور.
اور سیربین کا یہ موضوع بھی خیبر پختونخوا سے متعلق ہے. چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر حملے کو 2 ماہ مکمل ہونے کو ہیں, لیکن وہاں طلباء اور اساتذہ اب تک نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں اور طلباء اور طالبات کی حاضری کم ہے. پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
یونیورسٹی پر حملہ ان طلباء کے سامنے ہوا۔ یہ طلبہ وہ منظر آج بھی نہیں بھلا پا رہے۔ احد حسین کا اس روز پرچہ تھا، لیکن اب ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ تعلیم پر اپنی توجہ نہیں دے سکتے۔
میں تو خود ہی ایسا ہوتا تھا کہ میں واش روم میں دو منٹ سے زیادہ نہیں گزار سکتا تھا، تو جب میں واش روم سے واپس آتا تھا تو پیچھے دیکھ رہا تھا، یار پیچھے کوئی ہے کہ نہیں، شیشے میں دیکھ رہا تھا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ بس یہ میں بس واش روم نہیں جا سکتے تھے، نماز کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔
اس ہاسٹل میں سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا تھا، اور ان کمروں کے اندر دہشت گردوں نے گھس کر فائرنگ کی تھی، جس سے بڑی تعداد میں طالب علم ہلاک اور زخمی بھی ہوئے تھے۔ وہ نقوش اب بھی ان طلباء کے ذہنوں پر قائم ہیں، لیکن اس وقت کے جو نشانات یہاں پر رہ گئے تھے ان کو دھونے کے لیے اب بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ خوف کا یہ عالم ہے کہ طلباء اور طالبات اپنی کلاس رومز میں بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں، ایسے ہی جیسے کسی بھی وقت پھر حملہور یہاں آ سکتے ہیں۔
رات کے وقت جب بھی اٹھ جاتا اس وقت میں روتا ہوں سر، سٹارٹ میں بہت ایسا ہوتا تھا سر، سر بہت مینٹلی اس میں ہم کو جو ہے نا خراب کیے ہوئے سر۔ ابھی سر پشاور سے ڈاکٹر میں اس سے میڈیسن بھی لے رہا ہوں سر۔ اس لیے
یہاں نہ تو وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے کوئی اقدامات کیے، اور نہ ہی اس مرتبہ کوئی غیر سرکاری تنظیمیں سامنے آئی ہیں
کہ اسٹوڈنٹ کو ریلیکس کرنے کے لیے، ان سے جو ان کے ذہنوں پر جو نقش ہے خوف کے سائے ان کو ریموو کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ اینگلس پر کام کر رہے ہیں۔ ایک فن فیئر ہم نے ارینج کیا ہے نیکسٹ ویک ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے ٹرپس ارینج کیے، اس کے علاوہ سائیکیٹرسٹ کو ہم نے انوائٹ کیا، تو کل سے وہ بھی آئیں گے، ان کے ساتھ سیشن لیں گے اسٹوڈنٹ کے ساتھ۔ تو یونیورسٹی اپنے بہاف پر جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے بھرپور۔
باچا خان یونیورسٹی کے طلباء مسلسل یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ آرمی پبلک اسکول پر حملے سے متاثرہ طلباء کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھے ویسے ہی ان کے لیے بھی پیکج کا اعلان کیا جائے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی نیوز، چارسدہ۔
اور چارسدہ سے کراچی چلتے ہیں، جہاں پولیس سے مبینہ مقابلے میں داعش کا مقامی کمانڈر ہلاک، جبکہ اس کے چار ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ افضل گجر نامی اس ملزم کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر تھی۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل۔
کراچی میں ایڈیشنل آئی جی مشتاق مہر نے ایک طویل عرصے کے بعد آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حساس اداروں کی اطلاع پر سی آئی اے کراچی اور ویسٹ پولیس نے اتحاد ٹاؤن میں مشترکہ ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیا۔ اس دوران دہشت گردوں نے پولیس کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 اہلکار زخمی ہو گئے اور ایک دہشت گرد کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اس کے دیگر 4 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ملزم کے قبضے سے ایک SMG، 3 دستی بم اور بارودی مواد برامد ہوا ہے، جبکہ اس کی جیب سے ملنے والی شناختی کارڈ پر ملزم کا نام کامران اسلم تحریر ہے۔ مشتاق مہر کے مطابق ملزم نے پولیس کو آگاہ کیا ہے کہ اس کا نام کامران اسلم عرف کامران گجر ہے۔ وہ دہشت گرد تنظیم داعش کا پاکستان میں تربیت یافتہ کمانڈر ہے اور ماضی میں القاعدہ برصغیر کے پلیٹ فارم سے دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ بعد میں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر فوت ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اسماعیلی بس پر حملے کے مرکزی ملزم طاہر عرف سائن نے دوران تفتیش متعدد وارداتوں میں کامران گجر کے ملوث ہونے کے بارے میں انکشاف کیا تھا، جن میں کراچی اور حیدرآباد میں رینجرز اور پولیس کے 35 اہلکاروں کو فائرنگ اور بم دھماکوں میں ہلاک کرنے کی وارداتیں شامل ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم کامران گجر MQM کے 4 کارکنوں، لانڈی میں عالمگیر مسجد کے خطیب سلیم نقشبندی، بوری کمیونٹی پر ناگن چورنگی سرینا اور نازم آباد بوری مارکیٹ میں فائرنگ اور بم دھماکوں میں بھی ملوث تھا، جن میں بوری کمیونٹی کے 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی طرح قیوم آباد میں بریگیڈیئر باسط پر خودکش حملہ کیا گیا تھا، جس میں صرف گاڑی کے اگلے حصے کو نقصان پہنچا تھا۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم لانڈی کا رہائشی تھا اور دودھ فروخت کرتا تھا، بعد میں شدت پسندی کی طرف مائل ہو گیا۔ واضح ہے کہ 2 روز قبل منگو پیر کے علاقے میں رینجر کے ساتھ مبینہ مقابلے میں 4 مشتبہ شدت پسند ہلاک ہو گئے تھے۔ ترجمان کا دعویٰ تھا کہ ملزمان کسی بڑی کاروائی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان میں صوبہ بلوچستان کی حکومت نے 99 مبینہ بلوچ عسکریت پسندوں کی سر کی قیمت مقرر کی ہے۔ صوبائی محکمہ داخلہ و قبائلی امور کی جانب سے جاری ہونے والی ایک فہرست میں ان 99 افراد کا تعلق مختلف کلعدم تنظیموں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جاری ہونے والی فہرست میں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا نام بھی شامل ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک نوٹیفکیشن کے مطابق جن مبینہ عسکریت پسندوں کی سر کی قیمت مقرر کی گئی ہے ان کا تعلق کالعدم تنظیموں، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ، بلوچ ریپبلکن آرمی، یونائٹڈ بلوچ آرمی، لشکر بلوچستان اور بلوچ ریپبلکن گارڈ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ان میں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا نام بھی شامل ہے، جن کے بارے میں حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ گزشتہ سال ایک آپریشن میں مارے گئے، لیکن کل ادم بی ایل ایف نے اس دعوے کو مسترد کیا تھا۔ ڈاکٹر اللہ نظر کی سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ بلوچستان میں پہلی مرتبہ محکمہ داخلہ کی جانب سے مبینہ بلوچ عسکریت پسندوں کی اتنی بڑی فہرست جاری کی گئی ہے۔ اس کی وجوہات کے بارے میں سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار کا کہنا ہے۔
دیکھیں، سر کی قیمت کیوں مقرر کی جاتی ہے؟ سر کی قیمت اس وقت مقرر کی جاتی ہے کہ جب لوگ آپ کے ساتھ جو ہے تعاون نہ کر سکیں۔ یہ تو ایک بہت پرانا ایک سرکار، جو انگریز سرکار تھا اس دور میں بھی آپ لوگوں کی جو ہے سر کی قیمت مقرر کرتے تاکہ لوگ اس لالچ میں اور اس میں جو ہے وہ بتا سکیں۔ اب ان کی جو اس کا مطلب وہ سنجیدہ ہیں، وہ ان کو پکڑنے میں زندہ مردہ، اور یہ سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے اور ایسے وقت میں کرنا ہے جب سی پیک کا منصوبہ آپ جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں، گوادر اس کو پورٹ کو آپ آپریشنلائز کرنے جا رہے ہیں۔
سرکاری حکام یہ الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ بیرون ملک مقیم بلوچ کمپرس رہنما ایر بی آر مری، برامدغ بکٹی، مہران بلوچ اور جاوید مینگل بھی ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کی طرح دیگر عسکریت پسند تنظیموں کی سربراہی کر رہے ہیں۔ محکمہ داخلہ کی فہرست میں ان کا نام شامل نہ ہونے پر جب ایک تقریب کے دوران میڈیا کے نمائندوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا۔
آپ نے کہا کل ادم جو سربراہ نے ان کے نام شامل نہیں کیے، جس طرح میں نے کہا اللہ نظر کا ہم نے نام شامل کیا ہے اور باقی فیز وائز ہم کریں گے۔ ہم نے تہیا کیا ہوا ہے کہ بلوچستان کی سرزمین پر جو بھی دہشت گردی کرے گا ہم انہیں معاف نہیں کریں۔
سرکاری حکام بلوچ کمپرسوں سے مذاکرات کی بات کرتے رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کے دور میں بھی نیشنل ایکشن پلان میں مذاکرات کا نقطہ بھی شامل ہے، لیکن خود سیکورٹی فورسز کی جانب سے بلوچستان میں ان کاروائیوں کے حوالے سے جن کو سرچ آپریشن قرار دیتے ہیں کے بارے میں جو اعداد و شمار جاری کیے جا رہے ہیں، ان کے مطابق سن 2013 کے عام انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت کے دور میں سابقہ حکومتوں کے مقابلے میں عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آئی ہے۔
وقت ہوا ہے آپ کے صوتی پیغامات پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کی بات کا۔ ترتیب و پیشکش صبا رحمت کی ہے۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں تمام سامعین کو صبر احمد کا سلام۔ چلیے شروع کرتے ہیں کرکٹ کی دنیا سے، اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ آج کل جاری ہے اور پاکستانی شائقین بھی اپنی پاکستانی ٹیم کو لے کر کافی پرجوش ہیں۔
تہذیب میرا نام ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے ہماری نیک تمنائیں ہیں، اور کل کے جیسے میچ میں انہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اسی طرح ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے میچز میں بھی وہ ایسے ہی پرفارم کریں گے اور قوم کو جو ہے وہ مایوس نہیں کریں گے۔
ظہیر احمد میرا نام ہے جی۔ ورلڈ کپ کے ایونٹ کا تعلق ہے، اس میں بیسٹ وشیز ہیں پاکستانی ٹیم کے لیے۔ بگننگ بڑی اچھی کی ہے، کل اچھے طریقے سے کھیلے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آگے جتنے بڑے میچ ہیں خاص کر انڈیا کے خلاف وہ بھی اچھا کھیلیں گے۔
انہوں نے تو نیک خواہشات بھیجی اپنی ٹیم کے لیے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان شاہد افریدی کے گزشتہ دنوں دیے جانے والے بیان، بھارت سے جتنا پیار ملا اتنا پاکستان سے نہیں ملا، پر ہمارے سامعین کی ملی جلی رائے سنتے ہیں۔
میرا نام اسد علی تور ہے، میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں، تو مجھے اس بیان سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک اچھا بیان ہے، وہ وہاں پہ کھیلنے گئے ہوئے ہیں۔ میری نظر میں شاہد افریدی کے بیان سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پلیئرز وہاں پہ کھیل سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، تو ان کو جانا چاہیے۔ ہمارے عوام کو یہ چیز سمجھنی چاہیے وہ وہاں پہ کھیلنے گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ جنگ کرنے نہیں گئے ہوئے۔ پاکستانی فوج نہیں ان کے میدان میں گئی ہوئی، پاکستانی کھلاڑی گئے ہوئے ہیں۔
ضلع سانگت سے غلام سلبک کی بات کر رہا ہوں، اور شاہد آفریدی نے آج جو بیان دیا اس بات نے ہمارا پاکستانی کا دل جلا دیا۔
کرکٹ سے دلچسپی رکھنے والے سامعین کے پیغامات آپ نے سنے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے پنجاب میں حال ہی میں منظور کیے جانے والے تحفظ نسواں ایکٹ کو فوری طور پر واپس لینے اور اسلامی نظریاتی کونسل کی مشاورت سے نیا قانون لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ایک سامع جن کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے کال کرتے ہیں اور اپنی رائے کچھ اس طرح سے دے رہے ہیں۔
میرا نام محمد شہزاد عسکری ہے۔ متحدہ علماء کونسل جو ہے پاکستان کی، وہ فرماتی ہے کہ یہ بل غیر اسلامی ہے، اور پھر خود کونسل میں بھی اور علماء کرام کے ہاں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، بس اس کی کچھ شکوں پر اعتراض ہے۔ اگر کچھ شکوں پر اعتراض ہے تو وہ اعتراض گفتگو کے ذریعے دور کر لیں۔ علماء کرام کو اور دیندار حلقوں کو کم از کم اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ خواتین پاکستان میں بڑی مشکل کا شکار ہیں۔ اگر ریاست خواتین کے تحفظ کے لیے کچھ کر رہی ہے تو ہم سب کو مل کر اس ریاست ان کا ہاتھ بٹھانا چاہیے۔
شوزیب اسکری جو کہ صبح پنجاب سے کال کر رہے تھے، خواتین کے تحفظ کے بل کے حوالے سے ہی بات کرتے ہوئے ہمارے ایک اور سامع نے بھی کال کیا ہے۔
میں محمد شعیب ڈی جی خان کے بستی مورن سے بات کر رہا ہوں۔ میرا وزیر اعلیٰ سے یہ سوال ہے کہ جب تم نے عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے تو پھر ان کو سزا بھی مردوں کے برابر دینی چاہیے۔ دوسرا سوال میرا ان سے یہ ہے کہ جب 48 گھنٹوں کے لیے مرد کو عورت گھر سے باہر نکال لیتے ہیں تو اس دوران پھر گھر کی حفاظت کون کرے گا؟
ان کا سوال تو اس وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے لیے تھا۔ چلیے اب وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف سے پوچھے گئے سوال کو شامل کرتے ہیں، اور ہمارے یہ سامع اپنے وزیر اعظم سے کیا گلا کر رہے ہیں آپ بھی سنیے۔
میں محمد پناہ بات کر رہا ہوں جس سے بہت کی تاثیر و بار سے۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم پاکستان جو کسان پیکج ہے یہ صرف پنجاب کے لیے تھا اور سندھ میں کسی کو بھی نہیں دیا۔ کیا وزیر اعظم صرف پنجاب کے لیے ہے، سندھ کے لیے نہیں ہے کیا؟
صبح سندھ سے ہمارے سامنے مخاطب تھے وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف سے۔ صبح پنجاب سے بھی ہمارے ایک پرانے سامنے ملک محمد امیر کال کرتے ہیں، اور ادویات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے کافی پریشان ہیں اور حکام بالا تک اپنا پیغام پہنچاتے ہوئے کہہ رہے ہیں
ادویات اتنی مہنگی اور نایاب ہو گئی ہیں کہ غریب و مزدور طبقہ موت کا انتظار کر رہا ہے اور ادویات خریدنے سے قاصر ہے۔ وہ اس لیے کہ دوا ساز کمپنیاں اکثر برسر اقتدار طبقہ کی ہیں، عوام کے شور مچانے پر بھی اگلے دن نرخوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔
اور یہ اگلی کال صبح سندھ سے ہے، اور ہمارے یہ سامع وزیر تعلیم سے اسکول نہ ہونے پر شکایت کر رہے ہیں۔
علی احمد دروئی ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ وزیر تعلیم سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں اسکول نہیں ہے اور ہمارے تقریباً 200 بچے ہیں، اور گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے گوٹ میں اسکول دیا جائے۔ اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تعلیم کو عام کرتے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سینکڑوں ایسے دیہات میں گاؤں ہیں جہاں اسکول نہیں ہے اور بچے ایسے آوارہ گھومتے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
آپ کی بات ہمیں اپنی آرا سے آگاہ کرتے رہیے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں کرکٹ کا موسم ہے اور بھارت میں جاری T20 عالمی ٹورنامنٹ کے چرچے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کولکاتہ میں افغانستان اور دفاعی چیمپئن سری لنکا آمنے سامنے ہیں۔ میچ کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے بی بی سی پشتو کے نامہ نگار سید انور اس وقت سٹیڈیم سے براہ راست ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ سید انور، تازہ بتائیے تازہ صورتحال۔
جی، افغانستان کی بیٹنگ ختم ہوئی اور افغانستان نے 7 وکٹوں کے نتیجے 153 رنز کیے اور افغانستان کی بیٹنگ ابھی ختم ہوئی ہے۔ پہلے 10 اووروں میں افغانستان کی بیٹنگ اور کارکردگی اتنا اچھا نہیں تھا، وہ سلو جا رہے تھے، لیکن 12ویں اوور کے بعد افغانستان کی گیم میں تیزی آئی اور 153 رنز بنا کر 154 ٹارگیٹ سری لنکا کو دیا ہے۔ ابھی افغان کھلاڑی پریکٹس کر رہے ہیں اور کچھ دیر بعد سری لنکا کی بیٹنگ بھی شروع ہوگی۔
سعید، یہ بتائیے کہ افغانستان کی طرف سے نمایاں کارکردگی کس کی رہی؟
نمایاں کارکردگی اصغر استانگزئی افغانستان ٹیم کے کیپٹن کی رہی، جس نے 50 رن سے زیادہ کیا اور کچھ چکے چوکے بھی مارے، اور پہلے ہی سے وہ کھڑے تھے اور کافی دیر تک کھڑے رہے۔ اگر اکثر آج نہ ہوتے تو شاید افغانستان کی ٹیم کی کارکردگی اتنی بہتر آج نہ ہوتی۔
اچھا، یہ بتائیے کہ ان کے جو کوچ ہیں افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے، وہ پاکستانی سابق کپتان انضمام الحق ہیں، کیا وہ وہاں موجود ہیں اور انہوں نے اپنی ٹیم کے بارے میں کچھ کہا ہے؟
بالکل، وہ کل پریکٹس میں بھی موجود تھے اور آج گراؤنڈ میں بھی موجود ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی ٹیم کی ٹریننگ پریکٹس بہت اچھا ہے، اور ان کا توقع یہ افغانستان اس آج کی جو میچ جاری ہے اس میں خوب کارکردگی دکھائے گی، اور افغانستان ٹیم کے دیگر کھلاڑی اور کیپٹن کا یہ کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ یہ میچ جیت جائیں گے، تاہم ابھی تک قبل از وقت ہے کہ یہ کہیں کہ کون اس میچ کا فاتح ہوگا.
اچھا سید انور, ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان نے پچھلے سالوں میں کافی ترقی کی ہے, کافی پیش رفت ہوئی ہے ان کی کرکٹ میں, تو اب جو اس ٹورنامنٹ میں افغان کرکٹرز ہیں وہ کہاں تک جانے کے لیے پرعزم ہیں, کس مرحلے تک, کیا فائنل تک یا اس سے ذرا نیچے, کیا کہتے ہیں؟
اب تو افغانستان ٹیم کا توقع یہ ہے کہ کم از کم سیمی فائنل تک پہنچے اور جو دیگر بڑے ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ بہتر مقابلہ کریں, لیکن وہ ٹیم کی آخری توقع تو یہ ہے کہ فائنل تک پہنچے, لیکن سیمی فائنل تک پہنچنے کے لیے سب افغان کھلاڑی, افغانستان ٹیم کے کیپٹن کا توقع ہے کہ سیمی فائنل تک پہنچیں گے. اور اگر فرصت ہو تھوڑا یہ بھی بتا دوں کہ آج اس کولکتہ کے اسٹیڈیم میں ہزار افغان شہری جمع ہوئے ہیں جو کلکتہ شہر اور انڈیا کے دوسرے شہروں میں رہتے ہیں, اور زیادہ تر افغان اپنے قومی لباس میں آئے ہیں, وہ پگڑی پہنے ہوئے ہیں کافی سارے, اور آج جو گراؤنڈ ہے زیادہ تر افغان شہری ہی قومی لباس اور قومی جھنڈے کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں.
کولکتہ سے سید انور آپ کا بہت بہت شکریہ. اور کرکٹ کے ذکر کو ہی آگے بڑھاتے ہیں. بھارتی ریاست چنئی میں پویلین چنئی کے نام سے کھیلوں کے سامان کی ایک دکان ہے. یہ دکان پاکستانی کرکٹر سعید انور کے نام سے بھی جانی جاتی ہے. کیوں, سنیے دکان کے مالک کی زبانی.
نمسکار, سلام, میں چندر کمار چوپڑا دا پویلین اسپورٹ شاپ کا مالک ہوں. 21 مئی 1997 اس دن ہمارے مدراس میں انڈیا ورسس پاکستان کا میچ ہونے والا تھا, اور اچانک پاکستان ٹیم ہمارے شاپ آئی تھی, تو ان کے ساتھ رمیز راجرا کیپٹن تھے, سید افریدی, محمد واسم اینڈ یہ سب پلیئرز بھی ساتھ میں تھے. رمیز راجا نے جو بیٹ سلیکٹ کیا تھا وہ سید انور کو بہت پسند آیا, اور انہوں نے اس میچ میں یوز کیا اور 194 رنز مارے تھے, اور وہ جو ریکارڈ تھا 13 سال کے لیے رہا ہے. اور اس ریکارڈ کے بعد سے ہماری دکان سید انور کے نام سے جانی جاتی ہے. جب پاکستان کی ٹیم یہاں پر تھی انہوں نے بیٹس اور دوسرے اکوپمنٹ سلیکٹ کیا تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کون پلیئر کیسے یوز کرے گا. میچ ختم ہونے کے بعد ہی جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو سید انور نے بتایا کہ جو 194 رنز میں نے مارے ہیں وہ اس شاپ دا پیویلین شاپ سے لیا ہوا بیٹ ہے. اس کے بعد ہی ہمارے کو پتا چلا کہ انہوں نے, کیونکہ میرے کو یاد ہے اس دن میں نے سچن تینڈولکر کو بھی بیٹ دیا تھا اور راہل دراوڈ کو بھی بیٹ دیا تھا, لیکن جو بیٹ سید انور نے لیا ہے اس میں 194 رنز مارے تھے, تو وہ چیز میں کبھی بھول نہیں سکتا. انفیکٹ اس انسیڈنٹ کے بعد بہت لوگ جو ہمارے پاس آئے تھے بولے آپ لوگوں نے سید انور کو بیٹ کیوں دیا ہے, کیونکہ اس دن انڈیا کی ٹیم بہت زبردست طریقے سے پیٹی گئی تھی, اور انڈیا پاکستان کے میچ کے تو بولے کیا بولے, اس سے تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور نارملی اگر سٹی میں میچ ہوئے پاکستان کے ساتھ تو جو سیل نارمل ہوتا ہے اس سے 25 سے 30% کا اضافہ ہوتا رہتا ہے.
یہ تھے 1997 میں سعید انور کو بیٹ فروخت کرنے والے دکاندار چندر کمار چوپڑا, جن کے بقول اس بلے سے سعید انور نے بھارت کے خلاف ریکارڈ ساز 194 رنز کی اننگز کھیلی تھی. بھارت میں اس وقت مردوں کے علاوہ خواتین کی کرکٹ ٹیموں کا T20 ورلڈ کپ بھی جاری ہے, جس میں لازمی سی بات ہے کہ بھارتی خواتین کی کرکٹ ٹیم بھی حصہ لے رہی ہے. بھارت میں لڑکیوں کے کرکٹ کھیلنے پر خاندان والوں کا رد عمل ملا جلا ہے. بی بی سی ہندی سروس کی نامہ نگار وندنا وجے نے انڈیا کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان متالی راج سے گفتگو کی. متالی نے انہیں بتایا کہ والدین نے تو خوب حوصلہ افزائی کی مگر دادی دادا جان ان کے کھیل سے زیادہ خوش نہیں تھے. کیوں, سنیے انہی کی زبانی.
امیڈیٹ فیملی سے پریشر تھا, مائی گرینڈ پیرنٹس ڈنٹ لائک کہ میں کرکٹ کھیلوں, کیونکہ ایز اے ساؤتھ انڈین فیملی سے بلانگ کرتی ہوں تو کرکٹ واز ناٹ ویری پاپولر اور کافی رف گیم تھا, تو گرینڈ پیرنٹس نیچرلی چاہتے تھے کہ میں نہ کھیلوں, بیکاز انڈیا میں یوزلی یہ ہوتا ہے لڑکی کا مطلب شادی کون کرے گا اگر یو نو یو گیٹ بلیک اینڈ ٹینڈ, तो ये तो था प्रॉब्लम. आंटीज से भी बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि कजिन्स के फैमिली गैदरिंग्स में आई वॉज नॉट देयर. तो ये सारी चीजें थी लेकिन मेरे पेरेंट्स ने इसको सब अब्जॉर्ब किया है. लेकिन ये जो नेगेटिविटी थी उसको अब्जॉर्ब किया है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी एज अ 10 ईयर ओल्ड 11 ईयर ओल्ड. मुझे तो नहीं पता होता तो मेरे तक आने नहीं दिया. अगर शायद मेरे तक आता या मैं ये सारी बातें सुनती तो मेरी जो मेंटल स्थिति होती वो अलग होती. जब मैंने शुरू किया तो वुमेन्स क्रिकेट इतनी पॉपुलर नहीं थी या जो अवेयरनेस अभी लोगों में है वुमेन्स क्रिकेट के बारे में या इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में उस वक्त नहीं थी. तो काफी इग्नोरेंस थी जनरल पब्लिक में कि कभी कभार लोग अगर हम ट्रैवल करते हैं हमारे बड़े किट बैग्स देखते हैं तो वो यही पूछते हैं कि आप हॉकी प्लेयर हो क्या. कोई ये नहीं पूछा कि आप क्रिकेट प्लेयर हो. हर कोई उसी प्लेयर को या उसी टीम को सराहता है जो बहुत अच्छा करता है. और अगर हम एक बड़ा इवेंट जैसे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दें या फिर वर्ल्ड कप जीते हैं ऐसे बड़े इवेंट में अगर इंडियन वुमेन्स टीम अच्छा करती है या जीतती है तो ये बहुत बड़ा चेंज ला सकता है वुमेन्स क्रिकेट के लिए स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग एंड स्पॉन्सरशिप.
इंडिया की खवातीन क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज. बड़े बड़े खिलाड़ी जिस बैट से चौके छक्के लगाते हैं वो अब भी कारीगर अपने हाथों से ही बनाते हैं, ज्यादातर ऐसे औजारों से जो आपको किसी भी बढ़ई के पास मिल जाएंगे. जब कोई बड़ा स्टार इन कारीगरों के हाथों से बने हुए बैट से बड़ी इनिंग्स खेलता है तो उन्हें कैसा लगता है और अच्छे बैट की पहचान क्या है, सुनिए मेरठ से नामनिगार सुहेल हलीम की खसूसी रिपोर्ट.
सचिन तेंदुलकर हो, वीरेंद्र सहवाग या फिर राहुल द्रविड़, शायद ही कोई बड़ा खिलाड़ी हो जो सलाहुद्दीन के हाथों से तराशे हुए बैट से न खेला हो. वो दिल्ली के करीब मेरठ में स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली कंपनी एसजी में काम करते हैं. सलाहुद्दीन कहते हैं कि हर खिलाड़ी के लिए बैट उसके खेलने के अंदाज के मुताबिक ही बनाया जाता है.
सर, मैंने सहवाग सर का बैट बनाया और राहुल द्रविड़ का बैट बनाया, उसके अलावा सचिन सर का भी बैट बनाया. और उसमें सबसे पहला देखा जाता है वुड, हम किस स्टार को किस वुड का बैट दे रहे हैं. अच्छी वुड छाटते हैं अपने विलों में से और उसको फिर हम उसी अकॉर्डिंग उसकी प्रोफाइल कहते हैं. फिर उसके बाद जब मैकिंग करते हैं उसका हम देखते हैं कि प्लेयर्स किस टाइप से खेलता है, ज़्यादातर कहाँ खेलता है, कैसे खेलता है. हम उसको उसके अकॉर्डिंग ही उसकी मैकिंग करते हैं. फिर उसके पंच बढ़िया देखते हैं, पंच बढ़िया होना चाहिए और उसके अलावा बैट जो बैलेंस अच्छा होना चाहिए जिससे खेलने में हमारे प्लेयर्स को कोई परेशानी ना हो.
जब कोई बड़ा खिलाड़ी उनके हाथों से बने हुए बैट से चौके छक्के लगाता है तो उन्हें कैसा महसूस होता है?
सर, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है. मेरे को बहुत अच्छी फील होती है कि मेरे बैट बनाए बैट से मेरा स्टार जो हमारे इंडिया का प्लेयर अच्छा नाम कर रहा है तो उसमें मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ. सर,
कंपनी के मालिक पारस आनंद कहते हैं कि सबसे बेहतरीन बैट इंग्लिश विलो से बनते हैं जो कश्मीर विलो से कहीं आगे है.
दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी फर्क है. कश्मीर विलो इंग्लिश विलो से भारी होती है. कश्मीर विलो की जो आप कहिए प्लेएबिलिटी है या जो उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी है वो इंग्लिश विलो के बराबर नहीं होती है. तो बहुत रेयर होगा कि आपको कश्मीर विलो ऐसी मिल जाए जो एक इंग्लिश विलो को मैच कर सकती है. उन दोनों को कंपेयर करना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा.
जो बैट विराट कोहली और शाहिद आफरीदी के हाथों में एक मिसाइल लॉन्चर की शक्ल अख्तियार कर लेता है वो भी टेक्नोलॉजी और हुनर के इम्तिजाज की एक गैर मामूली कहानी है. बैट का हैंडल कुछ इस अंदाज से जोड़ा जाता है कि क्रिस गेल के शॉट्स से भी वो अलग नहीं होता. पारस मानते हैं कि टेक्नोलॉजी में मगरबी ममालिक बहुत आगे हैं लेकिन हुनर के मामले में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी कारीगरों की कोई मिसाल नहीं.
बिकॉज आपने स्पोर्ट्स मेंशन किया है, अगर हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट बात करेंगे तो वहां पे इंडिया थोड़ा पीछे रहता है. अगर हाई स्किल्ड है, यू नो, इफ द स्किल ऑफ द लेबर इज इफ दैट इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो उसमें हमारे यहाँ स्किल लेवल बहुत हाई है जो हम मैच कर सकते हैं किसी को भी, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो. बट अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी में अभी इंडिया पीछे है.
वर्ल्ड कप के जोश में आकर अगर आप बैट खरीदने जाएं तो आपको किस बात का ख्याल रखना चाहिए?
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो जो किसी भी प्लेयर को देखना चाहिए वो बैलेंस, या आप उसे फील ऑफ द बैट भी कह सकते हैं, कि बैट उठाते ही आपको पर्सनली कैसा लग रहा है कि ये वेट आपके लिए ठीक है, ये बैलेंस आपके लिए ठीक है, आप उस बैट से कंफर्टेबल हैं कि नहीं है. क्योंकि दोनों चीजें हो सकती है, आपको लाइट भी लग सकता है आपको हैवी भी लग सकता है. वो आपको जस्ट राइट लगना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है.
इस फैक्ट्री में हर रोज सैकड़ों बैट बनते हैं. इस असेंबली लाइन को देखने से भले ही ना लगे लेकिन हर बैट की अपनी एक अलग कहानी होती है। सुहेल हलीम, बीबीसी दिल्ली।
सैरबीन यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। आज प्रोग्राम एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर एमन ख्वाजा, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थी नेवा मिसरियन और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। सैरबीन की टीम समेत उमर आफरीदी को इजाजत, खुदा हाफिज। आखिर में अहमद रजा से खबरों का खुलासा सुनते चलिए।
पाकिस्तान और भारत ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि पठानकोट एयरबेस पर हमले की मुश्तरका तहकीकात के सिलसिले में पाकिस्तानी तफ्तीशकार 27 मार्च को भारत पहुंचेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने साबिक फौजी सदर रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ को बैरून मुल्क सफर करने की इजाजत देने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी फौज कहती है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिलास में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़प में 3 शिद्दत पसंद मारे गए, जबकि 2 सिक्योरिटी अहलकार भी हलाक हुए। बलूचिस्तान की हुकूमत ने कलदम बलूच तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले 99 अफराद के सरों की कीमत मुकरर की है। तुर्की की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से मुंसलिक एक कुर्द जंगजू ग्रुप ने अंकरा में इतवार को होने वाले खुदकुश बम हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। और ऑस्ट्रेलिया ने तारिकीन वतन से भरी कश्तियों को वापस लौटाने की अपनी मुतनाजा पॉलिसी को सराहा है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।